مجالس و محافل میلاد کے مقصد کی شناخت، دشمن شناسی، بامقصد و بیدارگر اشعار، صحیح روش کا انتخاب اور معاشرے کی ہدایت۔ آپ تمام بلبلوں و غزل گویان بوستان محبت امامت و ولایت اور یہاں موجود تمام حضرات و خواتین کو حضرت سید الطاہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی عید اور عظیم المرتبت شخصیت اور انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر حضرت امام خمینی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم خداوند عالم کے شکر گزار ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمارے اسلامی اور شیعہ معاشرے کے لیے باعث الہام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں کی ولادت، حالات زندگی اور شہادت کے واقعات سے ہمارے معاشرے کو مسلسل ہدایت و الہام دینے کا سبب ہے۔ ہمیں اس کی بہت زیادہ قدردانی کرنی چاہیے۔ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو یا ولادت امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، ولادت امام حسن و حسین کے قصے ہوں یا ولادت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کا احوال، ان کی شان میں محفل میلاد منعقد کرنے اور شیرخانی سے ان روشن و تابناک ستاروں اور انسانی ہدایت و رہنمائی کے ان بلند و بالا پرچموں کی یاد انسان کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ ان تمام مناسبتوں کو بہت ہی غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ ہم خداوند عالم کے شاکر ہیں کہ ہماری یہ محفل بھی جو گزشتہ 30 سالوں سے جاری و ساری ہے، انوار فاطمیہ سے منور ہے، اور یہی محفل و میلاد ہے جو خود ہمارے لیے، ہمارے کام، جد و جہد اور ہمارے ملک کے لیے باعث سے خیر و برکت ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انسان کا محدود بشری ذہن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم آسمانی اور افلاکی شخصیت کے جملہ ابعاد اور پہلوؤں کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ ہمارے جن دوستوں نے جو منقبتیں یہاں پڑھیں تو انسانی عقلوں میں یہ توان و طاقت کہاں کہ وہ ان روحانی ابعاد اور افقوں کا احاطہ کر سکے یا ان کی بلندی کا اندازہ لگا سکے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان کے عمل اور کردار کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے روحانی مقامات اور فضیلتیں ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا کردار و عمل ایک اور الگ مسئلہ ہے۔ ان کے کردار و عمل اور رفتار پر عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں یہ قدرت و طاقت آ جائے گی کہ ہم ان کے عمل کی دوسری کاپی بنا کر خود سے پیش کریں، لیکن ان کی پیروی ضرور کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، الاو انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعیونی ببراء و اجتہاد عفت و سداد۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ میرے عمل کی کما حقہ پیروی کرو، لیکن تقوی، سر توڑ کوشش، عفت و پاک دامنی اور محکم کاموں سے میری مدد تو کرو۔ اس سے قبل حضرت علی نے اپنے طرز زندگی اور تمام امکانات ہونے کے باوجود ان تمام تر اعلیٰ معنوی مقامات کے ساتھ ساتھ اپنے زہد کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے علم ہے کہ تم میرا جیسا عمل بجا نہیں لا سکتے، لیکن تم میری مدد ضرور کر سکتے ہو، مگر کس چیز سے مدد؟ خود بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے تقوی اور ورع کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے راستے پر چل کر اپنی جد و جہد اور کوشش اور محنت سے۔ کلام امیر المومنین کی روشنی میں یہ میرا اور آپ کا وظیفہ اور ذمہ داری ہے۔ ان ہستیوں نے ہمارے انفرادی، اجتماعی اور سیاسی اہداف کو مشخص اور واضح کر دیا ہے۔ انفرادی ہدف میں ہمارا مقصد انسانی کرامت و بڑائی کے بلند و بالا مقام و مرتبے کو حاصل کرنا ہے۔ سب کو یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ بلند اور بے حد و حساب پرواز کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ تمام جوانوں کی توانائی ہم سے زیادہ ہے۔ یہ ہیں ہمارے انفرادی نوعیت کے اہداف و مقاصد۔ اجتماعی سطح پر ہمارے بڑے اہداف و مقاصد سے مراد اسلامی حیات طیبہ کا حصول اور اسلامی معاشرے کا قیام ہے. ایک ایسا معاشرہ جو اپنے افراد کو اس بات کا موقع دے کہ وہ ان اہداف و مقاصد کی جانب پیش قدمی کریں. ایک ایسا معاشرہ جو آباد، آزاد، مستقل و خود مختار، اعلی اخلاق کا مالک، متحد و منظم اور متقی و پرہیزگار معاشرہ ہو. یہ ہیں اسلامی معاشرے کے اہداف. یہ اسلامی معاشرہ ایک ایسی دنیا کو آباد کرنے سے عبارت ہے جو آخرت کا مقدمہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ ایسی دنیا ہے جو انسان کو ہر حالت میں جنت تک لے جانا چاہتی ہے، اور ایک ایسی دنیا کو وجود میں لانا اسلام کے بڑے سیاسی اور معاشرتی اہداف سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ مقاصد ہیں کہ جنہیں ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی جانب کون سا راستہ جاتا ہے؟ آخر کن روشوں سے، کن طریقوں سے ان اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اعیوننی، یہ امیر المومنین کی خواہش و فرمائش ہے، یعنی تم سب میری مدد کرو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی محنت و مشقت اور جہاد کو اسی راہ میں انجام دیا، اور وہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی دنیا کے آباد کرنے سے عبارت ہے. آپ نے فرمایا کہ میری مدد کرو تاکہ یہ مقصد و هدف حاصل ہو سکے. کیسے؟ بے ورع تقوی و ورع سے، اجتہاد جد و جہد سے، کوشش کرو اور محنت سے کام لو. اس راستے میں سستی اور کاہلی منع ہے. بیکار رہنا اور وقت ضائع کرنا ممنوع ہے. اس راہ میں تھک کر اپنی جد و جہد کو ترک کر دینا اور مایوس و نا امید ہونا بھی منع ہے. یہ تحریک کب اٹھے گی؟ جب آپ قلب مقدس جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل کو شاد و خوشحال کریں گے. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس راہ میں اس ہدف کے حصول کے لیے محنت و جد و جہد سے کام لیا. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آج ہماری قوم کو یہ بہترین موقع نصیب ہوا ہے. کل ماضی میں یہ موقع حاصل نہیں ہوا تھا. کل اس ذمہ داری کی ادائیگی بہت زیادہ سخت تھی، لیکن آج اسلامی جمہوریہ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے تمام افراد کو یہ فرصت ملی ہے کہ وہ اس ہدف کی جانب حرکت کریں اور صحیح سمت میں حرکت کریں، صحیح طریقے سے زندگی گزاریں، اور ایک با ایمان زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عفت و پاک دامنی کی زندگی بسر کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کی انجام دہی کے راستے مسدود ہو گئے ہیں. نہیں، گناہ انجام دینے کا راستہ تو کھلا ہے، لیکن اسلام کے سائے میں اچھی، با ایمان اور عفیف و پاک دامن زندگی بسر کرنے کا راستہ بھی کھلا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسی طرح زندگی بسر کرنے کی اپنی ایک خاص لذت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی اس راہ کی سختیاں اور مشکلات بھی ساتھ ساتھ ہیں.
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
یاد رکھیں کہ انبیاء کے مقابلے میں ہمیشہ دشمن موجود رہے ہیں. یہ دشمن کون ہیں؟ شیاطین انس اور شیاطین جن. شیاطین کی بظاہر اس طویل و عریض صف کے سامنے آہنی عزم و ارادے والے مستحکم مومنوں کی صف ہوتی ہے. ہماری قوم نے تجربہ کیا ہے اور ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم آج تک کامیاب رہے ہیں، لیکن اس راہ میں مزید محنت و جد و جہد کی ضرورت ہے. ہمارے لیے جناب صدیقۃ الطاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا درس یہ ہے کہ محنت، مشقت، کوشش و جد و جہد، پاکیزہ زندگی گزارنا، جیسا کہ خود یہ عظیم ہستی مجسم نور اور روحانیت تھی، الطہرت الطاہرت المطہرت التقیت نقیہ الرضیہ الزکیہ، جو خود پاک بھی ہیں، پاک کرنے والی بھی، اور پاک شدہ بھی، متقی ترین، نورانی ترین، خدا سے راضی ہو جانے والی اور تزکیہ والی بھی ہیں. آپ کی یہی صفات تاریخ تشیع میں ہمارے معارف اور تعلیمات پر ہمیشہ سایہ فگن رہی ہیں. جو کچھ اس عظیم محفل و جشن سے متعلق ہے، وہ ہمارے نوحہ خواہ اور منقبت خواہ کے کندھوں پر عائد ہونے والی سنگین ذمہ داری سے مربوط ہے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، نہاؤ منقبت خوانی اور خاندان پیغمبر کی تعریف و ستائش کا یہ طریقہ ایک بہت بڑا افتخار ہے، جو خوش قسمتی سے نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے میں رواج پا گیا ہے بلکہ اس کی جڑیں بھی مستحکم ہو گئی ہیں۔ ماضی میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں لیکن محدود پیمانے پر تھیں، لیکن آج یہ میدان کھل گیا ہے اور پورے ملک میں ہزاروں افراد ذوق و ہنر اور مختلف اسالیب و روشوں کے ذریعے اس کام میں مشغول ہے۔ یہ ایک بہترین موقع اور فرصت ہے، اور ہر فرصت ہمیشہ ایک ذمہ داری اور وظیفے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ کی ذمہ داری ایک حد تک محدود ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی دوسرے سے خطاب اور گفتگو کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری انفرادی دائرے سے نکل کر دوسروں کو مخاطب کرنے کے دائرے تک پھیل جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں اور ہنر، شعر، آواز، دھن اور لہن کے ذریعے انہیں اپنا مخاطب قرار دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ایک ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ ان تمام مواقع، فرصتوں اور امکانات کے ہمراہ ایک ذمہ داری اور وظیفہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ پر ضروری ہے کہ ذمہ داری کو بہترین کے احسن ادا کریں۔ اگر ہمارے معاشرے کے تمام مداحان اہل بیت، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ حضرات اپنے اس اہم اور شائستہ مقام و مرتبے کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ میں نے بارہا کہا کہ ایک قطع یا شعر جو آپ کسی محفل یا مجلس میں پڑھتے ہیں تو اسے بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جب ایک قطع یا شعر اچھے مفاہیم سے بھرپور ہو، بامعنی و بامقصد ہو، سبق آموز اور مفید بھی ہو، تو وہ بھی کبھی دو تین گھنٹے کی تقریر سے زیادہ مؤثر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ بہترین فرصت اور موقع ہے۔ اگر ملک و گوشہ و کنار میں پھیلے ہوئے یہ ہزاروں مداح، منقبت خواہ، نوحہ خواہ اور دوسرے مذہبی کلام پڑھنے والے افراد جو محافل و مجالس اور دوسرے اجتماعات میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اگر اس ذمہ داری کے قواعد و ضوابط اور حدود کا صحیح طور پر خیال رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ ہمارا دشمن سینکڑوں وسیلوں، طریقوں اور زبانوں سمیت انواع و اقسام کے کاموں سے ہمارے عقیدے، اعتقاد، عمل اور راستے کو خراب کرنے کے در پر ہے۔ وہ سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ کے نظام اور اس کے بعد دنیا اسلام میں اس کی تخریب کے خواہاں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ ٹی وی چینلوں، ریڈیو اور جدید الیکٹرانک وسیلے کے ذریعے سے مدد لے رہا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی ہمیں زیادہ اطلاعات ہوتی ہیں اور عوام اس منفی کام کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے کہ عوام کے افکار و نظریات کو خراب کرنے اور ہماری قوم کو اس کی منزل کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے ملک میں کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن دنیا اسلام میں اسلام کو جڑوں سے اکھیڑنے، شیعہ معاشرے اور شیعہ تعلیمات کو اسوا اور آئیڈیل کے عنوان سے روکنے کے لیے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ دشمن کی تمام کوششوں اور جدوجہد کے مقابلے میں ہمارے امکانات کم اور ذات تک محدود ہیں۔ انٹرنیٹ سے انہیں جواب دینے کے علاوہ وہ جس راہ سے وارد ہونا چاہتے ہیں اس کے مشابہ کاموں سے بھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے کاموں کا وزن اور حملوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس ایسے وسیلے ہیں جو منفرد اور محدود ہیں۔ ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ اور طریقہ کار آپ نوحہ خواہ اور منقبت خواہ حضرات ہیں۔ یہ چہرہ بے چہرہ، فرد بے فرد اور رو بے رو گفتگو کرنا اور سامنے والے کو مخاطب کر دینا اور ہنر و ذوق، شعر، دل نشین آواز کا سہارا لیتے ہوئے ایک نہایت وسیع پیمانے پر مفاہیم کو ان کے ذہنوں تک منتقل کرنا ایک بہت ہی ذی قیمت کام ہے۔ یہ ایک یا دو یا دس نوحہ خواہ منقبت خوانوں کی بات نہیں، بلکہ یہ ہزاروں افراد پر مشتمل ایک کارواں ہے جو ملکی سطح پر یہ کام انجام دے رہا ہے۔ یہ منفرد نوعیت کا وہ وسیلہ ہے جو دشمن کے پاس نہیں ہے۔ ان منفرد وسیلوں میں سے ایک منبر ہے، ایک مجلس عزا ہے اور ماتمی انجمنیں ہیں۔ اگر ہمارے ممبروں، منقبت خانوں اور مداحی ماتمی انجمنوں اور نوح خانی سے بیان ہونے والے مطالب اگر اچھے، مفید، تاثیر گزار ہوں تو دشمن کا کوئی بھی وسیلہ اور حربہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر منفرد اور سب سے الگ و جدا وسیلہ ہے۔ یہ ایک بہترین فرصت ہے اور اس فرصت کو نہ تو ہاتھ سے جانے دینا چاہیے اور نہ ہی اسے ضائع کرنا چاہیے۔ اس فرصت اور موقع کے ہاتھ سے نکل جانے اور ضائع ہونے سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ ہم اسے برے راستے میں استعمال کریں۔ اگر ہمارے مذہبی اجتماعات، نہاں و منقبت خوانی اور ممبروں سے یہ نتیجہ سامنے آئے کہ لوگ مستقبل سے بے اعتقادی اور نا امیدی لے کر وہاں سے اٹھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس فرصت کو ضائع کر دیا اور اس نعمت کا کفران کیا ہے، یا ایسا ہو کہ ہمارے جشن میلاد اور ممبروں سے لوگ اس حالت میں اٹھیں کہ انہیں اپنی حالت اور ذمہ داریوں کی نسبت کسی قسم کی آگاہی اور بیداری ان میں پیدا نہ ہو، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی اس فرصت کو ضائع کر دیا۔ یا اسی طرح ہماری مجالس، محافل میلاد اور اجتماعات بین المومنین و بین المسلمین اتحاد کو پارا پارا کرنے والے ہوں، تو بھی ہم نے اس فرصت کو ضائع کر دیا۔ اگر ہمارے گفتگو کا لب و لہجہ اور بات کرنے کا انداز یا ہماری باتوں کا مفہوم اور مضمون ایسا ہو کہ دشمن کو اس کے کاموں اور اہداف کے حصول میں کامیاب کرے، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 کے مطابق وَبَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، انہوں نے نعمت الہی کو کفران سے بدل ڈالا اور اس نعمت کو نقمت اور عذاب میں تبدیل کر دیا۔ اس کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بارہا بیان کیا کہ دنیا اور امت مسلمہ کے حالات سے واقفیت رکھنے والے افراد کے لیے یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ایک ہمیں توڑنے کا بہترین وسیلہ ہیں۔ ہمارے یہی مذہبی اختلافات دشمن کے ہاتھ میں ایک برندہ و ننگی شمشیر کی مانند ہیں۔ اختلافات کو کھول کھول کر علی الاعلان بیان کرنا، دوسرے کے عقیدے اور اعتقاد کی مخالفت اور کینے کی آگ کو بھڑکانے والی باتوں کو زبان پر لے کر آنا، یہ وہ تمام وسائل ہیں کہ جن سے ہمارا دشمن بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ اب اگر ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد بھی ہم ایسا عمل کریں کہ ہمارا دشمن کامیاب ہو اور اس کی دیرینہ خواہش جامعہ عمل پہنے، تو یہ وَبَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، انہوں نے نعمت الہی کو کفران سے بدل ڈالا کا مصداق ہے۔ محافل، مجالس اور دیگر اجتماعات میں مذہبی کینوں کو کسی بھی صورت میں بھڑکنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ان تمام باتوں کی کب تک اور کتنی تکرار کی جائے، ہم نے مقرر عرض کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بات سننے کے لیے ہرگز تیار ہی نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو ہدایت کرنا چاہیں جو آپ کا ہم مذہب نہیں ہے اور آپ کے حق کے عقیدے کو قبول نہیں کرتا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ سب سے پہلے اس کے مذہب کے مقدسات کو برا کہیں گے اور دشنام دیں گے؟ یہ تو وہ چیز ہے جو اسے آپ سے مکمل طور پر دور اور نا امید کر دے گی اور اس کی امید ہدایت کو درجہ صفر پر پہنچا دے گی۔ اس کام کو انجام دینے کا راستہ یہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے، دنیائے تشیع پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ وہ افراد کے جنہوں نے کبھی شیعہ سنی کا نام بھی نہیں سنا تھا، وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شیعہ ایران، عراق کا فلاں شیعہ گروہ اور فلاں ملک کا فلاں شیعہ گروہ بار بار شیعہ و سنی مسئلے کو اپنی باتوں میں لے کر آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں میں نفرت و کینہ ایجاد کرنے کا ایک وسیلہ مل گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ علوی شیعہ ہونا اور امام علی کا پیروکار ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم نے مقام ولایت کی معرفت حاصل کی ہے۔ امام خمینی نے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ یہ سب اس بات کا سبب بنا کہ دنیا اسلام سے تعلق رکھنے والے تمام شیعہ سنی اس اسلامیت کے لیے فخر کا احساس کریں۔ اب ایسے وقت میں ہم ایسا کام کریں کہ فخر کا یہ احساس اور مسلم دنیا کا شیعت اور مکتب تشیع کے کارناموں سے محبت و قربت کا احساس دشمنی، بغض اور کینے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے دشمن عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو دوسروں سے زیادہ ہوشیاری اور مراقبت کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس سے دشمن اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو، اور آپ کی باتیں دشمن کی شمشیر کی دھار کو مزید تیز نہ کر دیں۔ ہماری اسلامی شخصیات، بزرگ علماء اور مراجع کرام نے ہمیشہ اسی چیز کی تاکید کی ہے۔ دوسرا نقطہ، اپنی مذہبی محافل، جشن میلاد اور مجالس اعضاء میں ہوشیار رہیں کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو شریعت کے قواعد و ضوابط سے باہر لے جائے۔ اس کی حفاظت آپ پر لازمی ہے۔ نوحہ و منقبت خوانی کی فضا ایک پاک و پاکیزہ اور مطہر فضا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیائے ہنر میں بے قید و بند افراد کے درمیان رائج ہونے والی اخلاقی اور دیگر آلودگیاں اسلامی ہنر کی دنیا اور ہمارے مذہبی اجتماعات میں سرائیت کر جائیں۔ اس کی حفاظت کیجیے۔ پاکیزہ، طیب، طاہر اور عفت کے ساتھ یہ فضا باقی رہے۔ ایسی فضا اور ماحول میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو شعر کی زبان میں بیان کرنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ، ہماری حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مفہوم و مطلب کہ جسے ہم اپنے شعر و کلام کے ضمن میں بیان کریں تو اس کا لفظ لفظ سبق آموز ہو۔ اس سلسلے میں ذکر مصائب اہل بیت ہو یا منقبت و مدح و ثنا، ان میں سے دونوں کے لیے ایسے الفاظ، ترکیبوں اور استعاروں کا انتخاب کیا جائے جو سبق آموز ہوں۔ اسلامی انقلاب سے قبل آنے والے محرم و سفر میں نوحہ خواں لوگوں میں بصیرت و فہم پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام میں حالات حضرہ کو بیان کرتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نوحے اور منقبت بامعنی ہوں۔ ہمارے نوحہ خواں جو کام انجام دے رہے ہیں وہ بہت ہی جاذب نگاہ کام ہے۔ اسی طرح نوحہ خوانی اور اس کی روشیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ مکتب تشیع کی استثنائی خصوصیات ہیں اور صرف ہم ہی سے مخصوص ہیں۔ دوسرے مقامات پر اس طرح مذہبی اجتماعات میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ان تمام مطالب کی جانب آپ کی توجہ ہو تو ہمارے تمام نوحہ خواں اور منقبت خواں ہمارے ملک میں فکری و عملی نظام کی اصلاح کا ہر اول دستہ اور مؤثر ترین طبقہ ثابت ہوں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ذمہ داری رکھنے والے نوحہ و منقبت خواں اچھے اور صحیح اشعار کو اچھی روش اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو مؤثر ثابت ہوتی ہے اور مخاطبین کو بیدار اور آگاہ کرتی ہے۔ معاشرتی ترقی میں اس سے زیادہ شاید ہی کوئی صدقہ جاریہ ہو جو مؤثر ثابت ہو، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے انسان اتنی قدرت و قیمت کا قائل ہو۔ الحمدللہ آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے، اچھی آواز، اسے بہترین انداز سے، اچھے لہن سے پیش کرنے کا فن اور ہنر آپ کے پاس ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان سب کو ہمارے ذکر کردہ مطالب کے ہمراہ عملی صورت میں پیش کریں تو میری نظر میں یہ اسلامی انقلاب اور ہمارے اسلامی نظام کی ترقی میں ایک بنیادی نوعیت کا کام شمار کیا جائے گا۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس اچھا، بامعنی اور مفید کلام موجود ہے۔ ہمارے شعرا مختلف مسائل کے بارے میں اچھے اشعار کہتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے نوحہ خواں اور منقبت خواں حضرات مجبور تھے کہ وہ اشعار کو یاد کریں اور زبانی پڑھیں، لیکن آج یہ قید موجود نہیں ہے۔ آپ آسانی سے اپنی بیاض یا ورقے کے ذریعے محافل و مجالس میں آسانی سے کلام پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ تمام شعرا جو کلام کہتے ہیں اور اس عظیم ذمہ داری کو انجام دینے والے ان نوحہ و منقبت خانوں کو تیار کرتے ہیں تو حقیقت میں بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں تمام احباب خصوصاً جوانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم انہیں اپنی بارگاہ میں معجور قرار دے اور وہ امام زمانہ کے منظور نظر بنیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔